أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.
اس روایت کا تذکرہ کیا اور
یہ روایت اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے کہ اصلی قرآن وہ تھا جو علی نے جمع کیا اور پھر وہ اسے لائے بھی، لیکن ابو بکر عمر نے معاذ اللہ اسے قبول نہ کیا اور علی نے پھر اسے قید کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ مادی سے پہلے اس کی زیارت کوئی نہیں کر سکے گا. بہرحال اس روایت کا تذکرہ دوبارہ بھی آئے گا. میں بتلانا چاہتا ہوں کہ شیعہ کسی بھی صورت میں اس قرآن کو نہیں مانتا ہے نہ مان سکتا ہے. جس طرح کل مولوی مقبول حسین دہلوی کے ترجمہ قرآن اور اس کی تفسیر سے میں آپ کو حوالہ نقل کروا چکا ہوں، اسی طرح کی آج ایک دوسری تفسیر جو اردو زبان میں ہے اور پاکستان میں بڑی جرات کے ساتھ انہوں نے اسے شائع کیا. یہ تفسیر و ترجمہ ہے مولوی فرمان علی کا جو کراچی سے شائع ہوا ہے، اور اس ترجمے اور تفسیر کا نام ہی انہوں نے ترجمہ فرمان رکھا ہے. چاند کمپنی کشمیری بازار لاہور سے بھی یہ شائع کیا گیا. پہلے کراچی سے شائع کیا تھا، جو میرے پاس موجود ہے اس پر چاند کمپنی رجسٹرڈ کشمیری بازار اردو بازار لاہور پاکستان لکھا گیا، یعنی یہ لاہور سے انہیں شائع. اس میں جہاں اور بہت ساری جگہ قرآن کے خلاف لکھا ہے وہاں سورہ الم نشرح کے آخری الفاظ فیضا رفت فنصب فنصب کے لفظ پر شیعوں نے بحث کی ہے. بحث یہ کی ہے کہ یہ اصل میں فنصب تھا، اور مطلب اس کا یہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ جب فارغ ہو چکے تو اپنا جانشین مقرر کر دو، یعنی فن سب کے بجائے وہ کہتے ہیں اصل میں فن صرف تھا، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ حضور کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کرنے کا اللہ نے آدر اور حکم دیا ہے. ظلم یہ ہے کہ قرآن کریم کے متن میں بھی اس کا ترجمہ شیعوں نے یہی کیا. یہ فرمان کا ترجمہ جو میرے سامنے ہے اس میں لفظوں کے نیچے جو ترجمہ ہے وہ یہی لکھا ہوا ہے کہ جب آپ فارغ ہو چکے تو اپنا جانشین مقرر کر دیں. یعنی ایک تعریف تو یہ ہوئی کہ خود متن نے ترجمہ یہ کر دیا کہ اپنا جانشین مقرر کرو، اور دوسری بات کسی پر حاشیہ لگا کر تعریف یہ کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ فنصب ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے، اصل میں فنصب تھا. چنانچہ اس کے آخر میں زمیمہ حواشی کے عنوان سے انہوں نے تعریف کیا اور لکھا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک حضرات محمد و آل محمد کے ارشادات کی روشنی میں اس کا ترجمہ یہ ہے تو جبکہ تو اب جبکہ تبلیغ رسالت کے تقریباً تمام فرائض کی ادائیگی کر چکے ہو یہ آخری فریضہ بھی انجام دے دو، مقام مقرر کر دو اور پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کی طرف پوری توجہ سے راغب ہو جاؤ. برادران اہل سنت نے اپنے مخصوص مطلب کے ساتھ اس ترجمے سے ہٹ کر ترجمہ کیا ہے اور سب نے بالاتفاق ایک ہی راہ اختیار کی. یعنی یہ اس میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے اشارات کی روشنی اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ اپنا جانشین مقرر کرو، اور آل سنت نے کہتا ہے اپنے مخصوص مطلب کے لیے اس سے ہٹ کر ترجمہ کیا. آل سنت نے کیا ترجمہ کیا ہے اس سے باس نے باس یہ ہے کہ یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ اصل میں فن صرف نہیں ہے، فن سب نہیں ہے بلکہ فن صرف ہے. لفظ فن صرف سب کی باس اور دمشقی کا جواب علامہ دمشقی نے شیعوں کا رد کیا تھا تو یہ اپنے طور پر اس کا رد کرنا چاہتا ہے، اور وہ رد کرتے ہوئے کہتا ہے یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید پر اعراب حجاج ابن یوسف سختی نے لگوائے تھے جس کا تعصب 10,000 من الشمس ہے، بروایت مشکات اس نے 5 لاکھ روایت میں ہے کہ شیعہ علی کا قتل اس کی حکومت کے نصب العین میں شامل تھا. قرآن نبی پر اعراب لگانے میں بھی یہ جذبہ کار فرما تھا. حضرات ائمہ اہل بیت نے آیت پیدا فرق فن سب نے لفظ فن سب کو بکثر صاحب قرار دیا ہے. باب ذرا سے ہے جس کا مصدر انصب ہے, جس کے معنی اقامت الشے فرق ہو کے نہایت ابن عصیر. گویا کہ عباس اس میں یہ کر رہا ہے کہ اصل میں حجاج بن یوسف نے اس آیت کو بدلا ہے. آیت میں فنصب تھا اور حجاج بن یوسف کیونکہ شیعوں کا دشمن تھا اور اہل بیت کا پیسا دشمن تھا اور اس نے 5 لاکھ انسان قتل کرائے تھے, تو اس نے قرآن کریم پر اعراب لگاتے ہوئے اسے بدل دیا ہے, بجائے فنصب کے اس نے فنصب کر دیا. اب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت موجودہ قرآن جی جو آپ کے سامنے ہے اور جسے آپ پڑھتے ہیں یہی اصلی قرآن ہے, کوئی اور قرآن نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے, نہ آئے گا, نہ یہ کسی مسلمان کا ایمان ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں لفظ پیدا فرق کا فن سب ہے, جبکہ شیعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کا معنی فن سب ہے, یہ لفظ فن سب نہیں بلکہ فن سب ہے. اصل میں زیر تھی جس کو زبر کی صورت میں حجاج بن یوسف نے بدلا ہے. زبر کی صورت میں معنی اور مفہوم اور ہو گیا, زیر کی صورت میں معنی اور مطلب اور ہو گیا. مسلمانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کی زیر و زبر میں کوئی شک نہیں ہے. عام علماء, مقررین, خطبہ, عوام الناس, ایک عام تاجر سے, ایک عام ریڑی لگانے والے سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ مسلمان کی حیثیت سے یہی کہے گا کہ قرآن کریم کی زیر زبر شک مد میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جس طرح محمد رسول اللہ سے اترا تھا اسی طرح آج تک موجود ہے. لیکن شیعہ کھل کے یہ تعریف کر رہے ہیں کہ یہ اصل میں اس طرح تھا اور اب اسے فلاں نے بدل دیا. جس طرح کل مولوی مقبول کے حوالے سے یہ بات گزر گئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ شراب اور خلفاء کی خاطر قرآن کو بدلا گیا ہے, اسی طرح یہ اب دوسرے شیعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے بھی ایک آیت کو بدلا ہے اور اس نے اپنی غرض کے لیے بدلا ہے کیونکہ وہ شیعوں کا دشمن تھا اور آل بیت کا دشمن تھا. یہ بات نہیں ہے کہ حجاج بن یوسف کیا تھا, پھر دشمن تھا, پھر اس کا دشمن نہیں تھا. بات یہ ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن صحیح نہیں رہا ہے, اسے بدل دیا گیا ہے. کسی نے بدلا ہو, وہ ظالم ہو یا عادل ہو, کوئی ہو, بہرحال عقیدہ شیعوں کا یہ ہے کہ قرآن اپنی اصلی حالت سے برقرار نہیں رہا ہے اور اس میں تبدیلیاں آ گئی. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس آیت کو بھی لکھیں اور اس کے بعد جو کچھ نے اس پر تعریف کیا ہے اس کو لکھیں. تیسویں پارے کی یہ آیت سورہ علم نشرہ فیضا فرق فنصب. شیعہ کہتے ہیں کہ یہ فن سب نہیں فن سب ہے. اور مانا شیعہ اس کا یہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر کو حکم ہے کہ اپنا جانشین مقرر کر دوں, یہ الفاظ شیعہ کے ہیں. جو اس آیت کے متعلقہ رہتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے کہ قرآن مجید پر اعراب عذاب ابن یوسف سختی نے لگوائے تھے جس کا تعصب ہزار من الشمس ہے. بروایت مشکات اس نے 500,000 سام قتل کرائے تھے. تواریخ میں ایک شیعہ نے علی کا قتل اس کی حکومت کے نصب العین میں شامل تھا. تواریخ میں ایک شیعہ نے علی کا قتل اس کی حکومت کے نصب العین میں شامل تھا. قرآن مجید پر اعراب لگانے میں بھی یہ جذبہ کار فرما تھا. قرآن مجید پر اعراب لگانے میں بھی یہ جذبہ کار فرما تھا. حضرات ائمہ آل بیت نے آیت بھائی اضاف فرق تھا پنج سب میں فیضا فرختا فن سب میں لفظ فن سب کو بکثر سواد قرار دیا ہے. بکثر سواد تھوڑے سے نقطے لگا دیں درمیان سے کچھ عبارت چھوڑ رہا ہوں جس کے لکھنے کا آپ کو فائدہ نہیں ہے. نقطے لگا کے آگے لکھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبکہ موجودہ قرآن مجید میں لفظ فن سب بفتح صاد موجود ہے جو باب سامعہ سے ہے جس کے معنی تو میں ڈالنے کے ہیں تا این بے، جس کے معنی تاؤب میں ڈالنے کے ہیں، مشکل میں، مشقت میں. تاؤب تا این بے، اسے حضرات ائمہ معصومین نے کیوں تسلیم نہیں فرمایا؟ کیوں تسلیم نہیں فرمایا؟ سوال پیدا کر رہا ہے نا کہ جب قرآن مجید میں لفظ فنصب ہے تو کہتا ہے آئمہ معصومین نے، 12 امام مدرسیوں نے تجویز کی ہیں، کہتا ہے کہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں تسلیم نہیں کیا، وہ تو فنصب کہتے ہیں، فنصب نہیں مانتے ہیں. اس کا جواب دے رہا ہے کیوں تسلیم نہیں فرمایا، اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً ان حضرات کے علم قرآن کہ اولاً تو ان حضرات کا علم قرآن تمام دنیا کے علماء سے نہ صرف بہت زیادہ ہے بلکہ بنفس قرآن ورثہ خون فی العلم یہی عالم بالقرآن ہیں. جسے دیگر علماء اہل سنت کے علاوہ علامہ شبلی نے الممون میں تسلیم کیا ہے. الممون میں تسلیم کیا ہے. یعنی وہ قرآن مجید کے زیر و زبر کو سب سے بہتر جانتے ہیں. یعنی وہ قرآن مجید کے زیر و زبر تک کو سب سے بہتر جانتے ہیں. آگے پھر تھوڑے سے نقطے لگا دیجیے. ثانیاً یہ کہ فن سب کو بفتح سعاد تسلیم کرنے سے قرآن کی بات دیگر آیات میں ٹکراؤ اور تضاد رونما ہوتا ہے. نکلیت یہ حوالہ لکھے زمین ماں حواشی زمین ماں حواشی ترجمہ فرمان علی شیعہ مشتہد زمین ماں حواشی ترجمہ فرمان علی شیعہ مشتہد
نکلنے کے لیے فرمایا گیا ہے اور یہ آیت آپ کو مشقت میں پڑھنے کا حکم دے رہی ہے، تو گویا دونوں آیتوں میں تضاد ہو گیا، دونوں آیتوں میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا. تو اگر آپ فن سب پر زور دیتے ہیں اور فن سبھی پڑھے ہیں اور اسی کو قرآن سمجھتے ہیں، تو شیعہ کہتے ہیں کہ پھر اس صورت میں تو قرآن کی آیتیں آپس میں ایک دوسرے سے تضاد ہے اور ٹکراؤ ہے. تو جس کتاب میں اس کے اپنے مندرجات کا آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہو، وہ کتاب کیسے یقینی ہوگی اور اس پہ کیسے ایمان رکھا جا سکے گا، اور وہ کتاب کیسے غیر مشکوک ہوگی. تو واضح طور پر صورت میں شیعہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو مان لیتے ہیں تو پھر قرآن کی دوسری آیتوں سے تضاد ہوگا. اب حقیقت تو ساتھ ہے، تو اس صورت میں گویا شیعوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اس قرآن میں اب اس حالت میں جس حالت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا ایک آیت کا دوسری آیت سے ٹکراؤ ہے. یعنی صحیح نہ رہا کہ جب اس میں ٹکراؤ ہے اور تضاد بیان ہے، تو اس کتاب پر غیر متزلزل یقین اور ایمان کیسے رکھ لیا جائے، اور پوری دنیا کو دعوت کیسے دی جائے کہ اس کتاب کو مان لو تو تمہیں جنت ملے گی اور اللہ کے غضب سے بچ جاؤ گے، جبکہ یہ کتاب ایک جگہ کچھ کہہ رہی ہے اور دوسری جگہ اس کے بالکل برعکس کہہ رہی ہے. تو جو کتاب تضاد بیانی پیش کر دیے اور اس کا آپس میں ایک دوسرے کے حکم کے ساتھ ٹکراؤ ہے، تو وہ کتاب ہدایت کبھی نہیں ہو سکی. یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ شیعہ اس قرآن کو، اس کتاب کو صحیح نہیں مانتے ہیں اور اسے کتاب ہدایت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہی دلیل ہے ہمارے پاس اس بات کی کہ شیعہ کائنات کے بدترین کافر ہیں، اور ان کے کفر کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ وہ اس قرآن کے قائل نہیں ہیں. ان الفاظ پر اور اس عبارت پر جو حوالہ میں نے آپ کو نقل کروایا، اس پر آپ اتنا غور کریں گے یہی نتیجہ نکلے گا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. پھر اس پر یہ آگے یہ بھی لکھتا ہے کہ جب یہ غلط ہے تو اسے آپ اس طرح پر کیوں ہیں، تو یہ اس کا جواب دیتا ہے لیکن ہم حکم امام کے مطابق کسی طرح تلاوت کرنا ضروری سمجھتے ہیں جس طرح کے موجودہ قرآن میں مرقوم ہے. جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا کہ مولوی مقبول رہتا ہے کہ ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ جب تک امام نہیں آئے گا تو ہم کس طرح قرآن کو پڑھیں گے اگرچہ یہ مان رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، اسی طرح آج یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم امام کے حکم کے مطابق کسی طرح تلاوت کرنا ضروری سمجھتے ہیں جس طرح کے موجودہ قرآن میں حکم ہے. یعنی مان بھی رہے ہیں کہ غلط ہے اور پھر اس کی تلاوت بھی امام کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں. تو یہ شبہ آپ کے ذہن سے ظاہر ہو جانا چاہیے کہ جب آپ سے شیعہ بات کرے گا، کہے گا دیکھے نہیں ہمارے بچے یہی قرآن پڑھتے ہیں، ہم یہی پڑھتے ہیں، ہمارے امام باڑوں میں یہی ہے، ہمارے تاجیوں میں یہی رکھا ہوا ہوتا ہے، ہم قسمیں اسی کی کھاتے ہیں، ہم تلاوت اسی کی کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کا جواب یہ دینا ہے کہ یہ تو جناب آپ کے امام کا حکم ہے کہ اسی غلط قرآن کو پڑھتے رہو، مادی کے آنے تک آپ لوگوں نے اسی کو پڑھنا اور انتظار تم کر رہے ہو کہ جب مادی آئے گا تو اصلی قرآن آ جائے گا. بات اس کے پڑھنے کی نہیں ہے کہ تم اس کو پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے، بات یہ ہے کہ کیا تم اس کو صحیح سمجھ کے پڑھ رہے ہو اور یہ یقین رکھ کے پڑھ رہے ہو کہ اس کی زیر زبر میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، یا الحمد سے بنات تک صحیح ہے. وہ دعوت ثابت نہیں ہوتا ہے کیونکہ تم خود کے لکھتے ہو کہ یہ اصلی قرآن نہیں ہے، اور اس موجودہ صورت میں اس قرآن کا ایک آیت کا دوسری آیتوں سے ٹکراؤ اور تضاد ہے. جب تم اس قرآن کی آیتوں کا آپس میں دوسرے کے ساتھ تضاد اور ٹکراؤ مانتے ہو تو یہ کتاب کیسے صحیح رہی؟ کیا اللہ نے ایسی آیتیں اتاری تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں؟ تو یہ اردو زبان میں واضح طور پر انہوں نے یہ لکھ دیا ہے، اور یہ ترجمہ اور یہ تفسیر اور یہ حاشیہ آپ ہی کے ملک پاکستان میں شائع ہوا ہے، اور بغیر کسی روک ٹوک کے اس تفسیر کو تقسیم کیا جا رہا ہے. یہ تو بدقسمتی ہے میری یا آپ کی یا پوری مسلمان قوم کی کہ قرآن کے خلاف اس حد تک کفر پاکستان میں چھپتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور اگر ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں یا جا کرتے ہیں یا بحث کرتے ہیں تو سزاوار یا سزا کے مستحق ہم شمار ہوتے ہیں. یہ کافر کسی سزا کے مستحق پاکستان کے قانون میں نہیں بنتے ہیں کہ جو برابر مسلسل قرآن کے خلاف لکھتے چلے جا رہے ہیں اور انہیں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی ہے، انہیں ان کو کوئی روکنے والا ہے. تو اسی طرح آپ کو یہ عبارت نقل کرنے کے بعد اس پر مختصر لفظوں میں تبصرہ نوٹ کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں آپ کو یاد رہے. مذکورہ بالا عبارت میں یہ تبصرے کی صورت میں لکھنا ہے، مذکورہ بالا عبارت میں شیعوں نے مان لیا ہے کہ آیت کے لفظ فیضا فخت فن سب جس طرح کے قرآن میں موجود ہیں یہ غلط ہیں معاذ اللہ. اصل میں یہ فن سب نہیں فن صرف تھا, اور حجاج بن یوسف نے اس آیت کو شیعوں کی دشمنی میں بدل دیا ہے. دوسری بات, شیعوں نے مذکورہ والی عبارت ہی میں یہ بھی تسلیم کر لی ہے. دوسری بات, شیعوں نے مذکورہ والا عبارت میں جو عبارت آپ نے لکھی نا اسی پر بات اور مسئلہ ہے. دوسری بات, شیعوں نے مذکورہ والا عبارت میں یہ بھی تسلیم کر لی ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ فن سب ہے اس کی موجودگی میں قرآن میں تضاد بیانی ہے. اس کی موجودگی میں قرآن میں تضاد بیانی ہے اور آیات کا آپس میں ٹکراؤ ہے. ظاہر ہے کہ قرآن میں تو لفظ فن سب ہی موجود ہے, اور شیعہ اس لفظ کی موجودگی میں قرآن میں تضاد بیانی مان رہے ہیں. اور جو شخص بھی قرآن میں تضاد بیانی کا قائل ہو وہ اس کے کلام الہی ہونے کا کبھی قائل نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو شخص اس کی زیر و زبر کو بدلا ہوا تسلیم کرتا ہو وہ شخص بھی اس کے کلام الہی ہونے کا قائل نہیں ہے. اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جو شخص قرآن کو کلام الہی اور محفوظ کتاب نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے. اور یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جو شخص قرآن کو کلام الہی اور محفوظ کتاب نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے. فرمان علی شیعہ مجتہد کی اس تفسیر کی جن لوگوں نے تائید کی ہے ان کے نام لکھ لیجئے. تاکہ آپ کو یہ تسلی ہو جائے کہ شیعہ کے ذمہ دار علماء اور ان کے مجتہدین اسی کے قائل ہیں کہ یہ قرآن اصلی کتاب نہیں. تائید کرنے والوں نے کہ جو کچھ قرآن کے متعلق اس تفسیر میں لکھا گیا ہے جو آپ نے نوٹ کیا ہے. اس کی جن جن شیعہ مجتہدین نے اس کی کوتاہی کی ہے ان میں پہلا نام حضرت حجت الاسلام سرکار نجم العلماء مولانا السید نجم الحسن صاحب قبلہ مجتہد الاسد نجم الحسن صاحب قبلہ مجتہد الاسد مدرس دلال یہ ان کے تمام القاب تعریف اس لیے آپ سے کروا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو آپ کہہ سکیں کہ آپ کے یہ لوگ ذمہ دار ہیں جن کو آپ اتنے بڑے بڑے القاب کے ساتھ یاد کرتے ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں. نمبر دو جس نے تصدیق کی ہے حضرت حجت الاسلام سرکار مولانا السید محمد باقر صاحب قبلہ مجتہد آل اللہ مقامہ نمبر تین حضرت حجت الاسلام سرار مولانا سید ظہور حسین صاحب قبلہ مجتہد الاسد نمبر چار حجت الاسلام عمدۃ العلماء جناب مولانا السید قلب حسین صاحب چھوٹے کاف کے راہ کتا آپ حسین کا کتا مولانا السید قلب حسین صاحب قبلہ مجتہد الاسد صاحب سراب جی کتنی تصدیقیں ہوں گی چار پانچ مجلۃ الحدیث تحت حمایت صدر المحققین ناصر الملت والدین شمس العلماء جناب مولانا سید ناصر حسین صاحب لکھ لیا جی. یہ پانچ آدمی ہیں جنہوں نے مولوی فرمان علی کے اس ترجمہ تفسیر کی تعریف کی اور یہ یہ شیعہ کے ذمہ دار علماء ان تمام مرونوں کے جو القاب میں نے آپ کو لکھوایا یہ پھر ذہن میں رہے، یہ اس لیے لکھوائے ہیں کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو آپ پورے یقین کے ساتھ انہیں کہہ سکیں تمام ملون کے یہ القاب جو آپ کو لکھوائے گئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ان سے بات کریں تو انہیں کہہ سکیں کہ یہ آپ کے ذمہ دار علماء ہیں، کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، اور یہ تمام کے تمام ذمہ دار اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں اور اس کہتے ہیں کہ یہ بدلا ہوا ہے اور صحیح نہیں ہے. پاکستان ہی کا ایک اور بہت بڑا ملون اور کافر ہے، حسین بخش جاڑا اس کا نام ہے، حجت الاسلام علامہ حسین بخش جاڑا بانی و سرپرست جامعہ علمیہ باب النجف جاڑا جاڑا اسمیل خان پرنسپل دستگاہ امامیہ دریا خان جلانیہ والی. اس نے یہ تفسیر لکھی ہے انوار النجف، اس کی تقریباً اسی طرز کی 14 جلدیں ہیں چھوٹی چھوٹی. سورہ مائدہ کی آیت 'الیوم یأس الذین کفروا من دینکم پر یہ حاشیہ لگا کر جو کچھ تحریر کرتا ہے وہ میں پہلے آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ سمجھنے کے بعد اس کو مختصر لفظوں میں اتنے ساری عبارت کو شاید نہ لکھی جائے. یہ اصل عبارت اس کی پڑھنا چاہتا ہوں، سورہ مائدہ 12:6. لیکن یہ بات سے نشین کر لینے کے بعد کہ اس قسم کا قرآن آیات میں تقدم و تاخر، حضرت جامع قرآن کی قرآن مطالب سے بے باروی کا نتیجہ ہے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ تبرع کر رہا ہے، کہتے کہ یہ قرآن میں جو بے ترتیبی آ رہی ہے یہ حضرت عثمان کا قرآن سے بے علم ہونے کا نتیجہ ہے. معاذ اللہ، لیکن یہ باتیں نشین کر لینے کے بعد اس قسم کا پرانی آیات میں تقدم و تاخر حضرت جامع قرآن کی پرانی مطالب سے بے بارگی کا نتیجہ ہے، ورنہ خود قرآن اس قسم کی لفظوں سے پاک و منزہ ہے، تو پھر کوئی اشکال نہیں رہتا کیونکہ آیت مجیدہ کے یہ الفاظ الیوم اکملت لکم دینکم حضرت علی کے اعلان خلافت اور بیعت غدیر کے متعلق نازل ہوئے، جن کا شان نزول کے لحاظ سے مقصد یہ ہے کہ آج یعنی ولایت علی بن ابی طالب کے بعد ہی تمہارا دین کامل ہوا اور تم پر نعمت تمام ہوئی اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، تو موجودہ برسر اقتدار طبقہ کو، یعنی یہ اس وقت حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کو کہہ رہا، تو موجودہ برسر اقتدار طبقہ کو کیسے گواہ ہوتا کہ قرآن مجید کے جمع و تالیف کے وقت ان الفاظ کو اپنا اصلی مقام دیا جائے جو آنے والی نسلوں کے لیے سابقہ خلافتوں کے عدم جواز کا ببانگ دود اعلان کرنے والے ہوں. بس ان الفاظ کو ایسے مقام پر گھسیڑ دیا گیا جس سے یہ الفاظ قطعاً بے ربط اور بے لگاؤ ہیں. معمولی پڑھا لکھا انسان بھی جب آیت مجیدہ کے ترجمہ طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو حیرت انگیز تعجب لائق ہوتا ہے کہ کجا کلام خالق اور کجا یہ بے ربطی. ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کے نظم و ضبط پر مجھ نمائی ہو تو بے شک ہو، لیکن ادوار صاحب کا کسان بھی کلی کہیں نہ کھلنے پائے. یہ صورت میں ہے کہ اگر دانستہ طور پر یہ اقدام کیا گیا ہو، ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ نادانستہ طور پر ایسا ہوا تو یہ جامع قرآن کی قرآن ناکامی اور لاعلمی کا بدترین مظاہرہ ہے جو مذہب خلافت پر جلوہ گر ہونے کے قطعاً منافی ہے. اس میں شک نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے حسب رتیب قرآن کو جمع کیا تھا، لیکن بارگاہ خلافت میں اس کو مقبولیت حاصل نہ ہوئی، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ اس میں مطالب قرآنیہ کا جوڑ توڑ تو تھا نہیں، بلکہ حقائق کی تصویر کشی اپنے محل و موقع کے موافقت سے تھی، اور اس کا تمام مسلمانوں میں رواج موجودہ اقتدار کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا. اس لیے زید بن ثابت کی خدمات حاصل کی گئی، حضرت علی سے استفادہ نہ کیا گیا، حالانکہ تمام مسلمانوں کو معلوم تھا جناب رسالت ماں بارہ فرما چکے تھے کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور ابن عباس تصدیق موجود ہے کہ میرا اور تمام صحابہ رسول کے علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسا کہ سات سمندروں کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ. نیز حدیث ایسا کریں جو متواتر ہے، تمام صحابہ اس کو جانتے تھے. آنا مدینہ العلم والی باب و آثر میں اپنے کانوں جناب رسالت ماں سے سنا تھا. ہم مقدمہ تفصیل میں ان مطالب کو زیادہ وضاحت سے بیان کر چکے ہیں. اب حیرت ہوتی ہے کہ جب علی جیسی قرآن دان شخصیت موجود ہو تو پھر جمع قرآن کے لیے زید بن ثابت اور چند دیگر آدمیوں کی کونسل بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو کم از کم حضرت علی کو بھی اس میں شریک کر لیا جاتا، اور یہ بھی نہیں تو کم از کم اس بارے میں حضرت علی سے کچھ استفادہ یا مشورہ بھی لے لیا ہوتا. لیکن باوجود اس کے اس یقین کے کہ علی سب صحابہ سے زیادہ ماہر قرآن ہیں، ان کو نظر انداز کر کے بعض غیر معروف لوگوں سے یہ خدمت لینا صاف ظاہر کرتا ہے کہ نیت بغیر نہ تھی بلکہ دال میں کالا کالا ضرور تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں اپنے جمع شدہ قرآن کو کیوں نہ رواج دیا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت علی کے مختصر سے دور خلافت کو فضائے زمانہ کے تقدم میں اس طرح الجھا دیا گیا کہ ایک پل و لمحہ کے لیے بھی خارجہ مشکلات سے رہائی نہ مل سکی، اور یہ سب ساقہ حکومتوں کی چاشنی دینے والے بعض اقتدار کے پیاسے حضرات کا دانستہ منصوبہ تھا جس سے حضرت علی کو نبرد آزما ہونا پڑا. سب سے پہلے جنگ جمل کیے تو حرم رسول نے ابتدا کر دی، بہانہ تھا خون خلیفہ سارس کا انتقام. اندازہ فرمائیے قتل کرنے والے مصری یا بعض صحابہ رسول کی اولاد جو مدینہ میں تھی، اور انتقامی کاروائی بصرہ والوں سے ہو رہی ہے، اور حرم رسول کو معلوم تھا کہ خلیفہ کے خون میں حضرت علی کا ہاتھ نہیں، اور جن جن لوگوں کا ہاتھ تھا وہ انہیں خوب جانتی تھی، لیکن مقصد تھا صرف حضرت علی کو الجھانا اور ان لوگوں سے متنفر کرنا. جب ان کی اس مقصد میں کامیابی نہ ہوئی تو امیر شام نے علم بغاوت بلند کر دیا کہ میں خلیفہ سارس کے خون سے انتقام لوں گا. باہر قید کے لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت علی کی ذات اس سے مبر ہے، لیکن مقصد یہ تھا کہ اس قسم کے ہنگامہ آرائیوں سے حضرت علی کو نظام اسلام کی ترویج کا موقع نہ دیا جائے، ورنہ لوگ سابقہ حکومت پر گمان ہو جائیں گے، اور یہی وجہ ہے آپ کا جمع شدہ قرآن بھی ترویج نہ پا سکا. لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی دیکھ چکے تھے کہ جناب رسالت معاد کے بعد سے اقتدار کے ہاتھ اپنی منمانی چیزوں کو تعلیمات اسلام میں بلا جھجک داخل کر رہے ہیں، اور اپنی طبیعت کی ناپسندیدہ چیزوں کو اسلامی تعلیمات سے خارج کر رہے ہیں، اور جب اسلامی تعلیمات تعریف اور تصیف کا شکار ہو چکی ہیں تو اس فضا میں اگر اپنا جمع شدہ قرآن نافذ کر دیا جائے تو یقیناً حزب مخالف اس کے مقابلہ میں خلیفہ سارس کے جمع شدہ قرآن ہی کو اپنائے گا، اور آج ہی سے دو قرآن ہو جائیں گے، اور پھر صاحبان اقتدار کو ایک بہانہ ہاتھ آ جائے گا. یہ ہے طویل اور تفصیلی اختلاف جس کو شاید آپ پوری طرح سمجھ نہ سکے ہوں، لیکن اس میں یہ بات آپ نے ضرور سنے ہوں گے کہ یہ کہتا ہے کہ عثمان نے جو قرآن کو جمع کیا ہے معاذ اللہ، تو یہ قرآن سے ان کی لاعلمی کی دلیل ہے کہ انہیں صحیح جمع نہیں کیا ہے. اس کی آیتوں میں دلتی ہے معنی میں جوڑ توڑ ہے، اور حضرت علی نے جو قرآن جمع کیا تھا اس میں آیتوں میں بےربی نہیں تھی اور معنی میں جوڑ توڑ نہیں تھا. دوسری بات یہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے قرآن جمع کیا تھا اور اس قرآن کو ارباب اقتدار نے نہ لیا، اس لیے نہ لیا کہ اگر علی کا جمع شدہ قرآن لیتے تو ان کے اقتدار کی دانتلی کی کلی کھلتی. مقصد یہ ہوا کہ جو قرآن اب ہمارے پاس ہے یہ معاذ اللہ ابو بکر و عمر کی دانتلی کو نہیں کھولتا ہے، اور جو قرآن علی نے جمع کیا تھا وہ ابو بکر و عمر کی دانتلی کو کھولتا ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر شیعہ اس قرآن کو کتاب الہی مانتے ہیں تو اگر ابو بکر عمر غلط تھے تو یہ قرآن بھی بتلایا کہ غلط تھے. یہ تو شیعہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ یہ قرآن ابو بکر عمر کی حکومت کو تسلیم کرتا ہے، ان کی خلافت کو تسلیم کر رہا ہے، اور ان کی دھاندلی کی نشان بھی نہیں کرتا ہے. البتہ جو قرآن علی کے پاس تھا آج علی نے جمع کیا تھا وہ ابو بکر عمر کے بھی خلاف تھا اور ان کی حکومت و خلافت کے بھی خلاف تھا اور ان کی دھاندلی کو بھی واضح کرتا تھا. اس میں یہ سوال بھی اٹھایا کہ علی نے اپنا جمع شدہ قرآن نافذ کیوں نہ کیا؟ اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ انہیں الجھا دیا گیا, حضرت معاویہ نے الجھا لیا, حضرت عائشہ نے الجھا لیا. پھر یہ تبرہ بھی کرتا ہے کہ حضرت عائشہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو بخوبی جانتی تھی, لیکن دانشتہ حضرت علی کو اسلامی نظام کے نفاذ سے روکنے کے لیے وہ علی کے راستے میں رکاوٹ بن گئی. یعنی حضرت عائشہ پہ تبرہ بھی کر رہا ہے اور یہ اقرار کر رہا ہے کہ حضرت علی اسلام کو بھی نافذ نہیں کر سکیں اور اپنے قرآن کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اس کو ضرور نافذ کر دیتے, لیکن انہیں الجھا دیا گیا, وہ اس کو نافذ نہ کر سکے. اور مزید اس اقتباس میں اس نے یہ بھی مانا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنا جمع شدہ قرآن نافذ کر دیتے تو باب اقتدار اسے قبول نہ کرتے اور اسی دن سے دو قرآن بن جاتے, ایک قرآن علی والا ہوتا اور ایک قرآن حضرت عثمان کا جمع شدہ ہوتا. اس لیے حضرت علی نے درگزر کیا اور اپنا جمع شدہ قرآن نافذ نہیں کیا ہے. واضح لفظوں میں اس نے لکھا ہے کہ علی کا قرآن اور تھا اور یہ موجودہ قرآن اور ہے. جب علی کا قرآن الگ تھا اور یہ موجودہ قرآن اور ہے تو اب واضح بات ہے کہ وہ قرآن اصلی تھا یا یہ اصلی ہے. اگر وہ اصلی ہے تو یہ نقلی ہے اور اگر یہ اصلی ہے تو وہ نقلی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شیعہ اس کو اصلی مان رہا ہے یا اس کو اصلی مان رہا ہے جو علی نے جمع کیا ہے. تو اس میں اس نے کھل کے لکھ دیا ہے کہ اصلی قرآن وہی ہے جو علی نے جمع کیا تھا, وہ ابو بکر عمر کے بھی خلاف ہے, جبکہ یہ قرآن ابو بکر عمر کے خلاف نہیں ہے. اس پورے اقتباس سے دو چیز آپ کو سمجھ لینا چاہیے. ایک تو یہ کہ شیعوں کا یہ مجتہد تسلیم کر رہا ہے کہ یہ قرآن ابو بکر اور عمر کی اور عثمان کی خلافتوں کے خلاف نہیں ہے, ان کو غلط نہیں ثابت کرتا ہے. تو گویا اس قرآن کے مطابق تو ابو بکر عمر عثمان صحیح خلیفہ ساتھ ہو گئے. ایک تو اس نے اس اقتباس میں یہ مان لی ہے اور دوسری بات یہ مان لی ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے, اس میں معنی کا جوڑ توڑ ہے, اس میں بےربتی ہے, ایسے آگے پیچھے کر دی گئی ہیں اور اصلی قرآن وہ ہے جو علی نے جمع کیا ہے. اور دوسری بات اس میں اس آیت میں اس اقتباس میں تیسری یہ بھی تسلیم کر لی ہے کہ علی نے اپنا جمع شدہ قرآن پیش کیا تھا لیکن صحابہ نے قبول نہ کیا اور حضرت علی پھر اس کو نافذ بھی نہ کر سکے کیونکہ انہیں الجھا دیا گیا. تو یہ پورا کا پورا اقتباس اس بات کی دلیل ہے کہ شیعہ اس قرآن کے قائل نہیں ہیں اور اس قرآن کی اظہار کر رہے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں علی نے جمع کیا تھا اور وہ امام مہدی کے پاس موجود ہے. اور یہی ہمارا دعویٰ ہے کہ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے ہیں, اور جو اس قرآن کو نہ مانے اس کے کفر میں دنیا کا کوئی مسلمان فرد بھی شک اور شبہ نہیں کر سکتا ہے. اب یہ ایک طویل اقتباس ہے, آپ سارا نوٹ نہیں کر سکیں گے, آپ صرف اس کا یعنی اس کی نشاندہی لکھ لیں اور کتاب خود خرید کریں. مختصر لفظوں میں آپ حوالہ یوں لکھیں جیسے میں لکھتا ہوں آپ, شیعہ مجتہد حسین بخش جاڑا نے اپنی تفسیر انوار النجف انوار النجف پارا چھ صفحہ پچیس تا ستائیس صفحہ پچیس تا ستائیس میں قرآن مجید کا انکار کیا ہے اور یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اس قرآن میں مطالب قرآنیہ کا جوڑ توڑ ہے,
مطالب قرآنیہ کا جوڑ توڑ ہے. یہ اصحاب ثلاثہ کی دامنیوں کو واضح نہیں کرتا ہے معاذ اللہ. دامنیوں کو واضح نہیں کرتا ہے. جبکہ اصلی قرآن وہ ہے جو علی نے جمع کیا ہے, جس میں مطالب قرآنیہ کا جوڑ توڑ نہیں ہے. اور وہ اصحاب ثلاثہ کی دامنیوں کو واضح کرتا ہے. حسین بخش جاڑا نے اپنے اس بیان میں یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ علی مرتضیٰ کو الجھا دیا گیا تھا, وہ اپنا